لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کی صفات کا بیان جاری تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جو اس کے علم عظیم پر دلالت کرتی ہیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج اسی سلسلے میں مزید چند صفات کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحکیم، وہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، لا متناہی دانائی والا ہے، لا متناہی حکمت والا ہے۔ اس کے ہر فعل میں، اس کے ہر امر میں، اس کے ہر حکم میں، اس کی ہر ممانعت میں، اس کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں، پختہ تدبیر ہے، پکی تدبیر ہے، اور وہ شے بہترین ہے جو وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، صفت حکیم، قرآن پاک کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے تناظر کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا، اس کے نزول کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا، اور اسے جدا گانا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ اسے بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن نازل کردہ ہے حکمت والے کا اور حمد کے لائق ہستی کا۔ وہ ذات جو حکمت والی ہے، جو دانائی والی ہے، اور جو حمد کے لائق ہے، جو تمام خوبیوں کی مالک ہے، یہ قرآن اس کا نازل کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ صفت قرآن مجید کی بھی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم جیسے قرآن مجید کہتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی صفت ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن حکمتوں سے لبریز ہے، یہ حکمتوں سے معمور ہے۔ اس کی ہر آیت میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کی ہر ممانعت میں حکمت ہے، اس میں جو ہمیں بتایا گیا، فرمایا گیا، سمجھایا گیا، ان کے اندر حکمتیں، اور یہ کائنات کی حکمتوں کو کھولنے والا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی جو کائنات کے اندر حکمتیں ہیں انہیں ہمارے سامنے کھولتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، صفت حکیم جو ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، یہ اس قدر وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ حقیقتاً جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لا متناہی صفت ہے، اس کی حکمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حکیمانہ نظام قائم فرمایا اور اتنی حکیمانہ انداز کے اندر اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے اور نظام کائنات جتنا اس کے سامنے کھلتا جا رہا ہے، اور کائنات کی ڈیپتھ اور گہرائی اور تفصیلات اور پیچیدگی اور کمپلیکیشن جتنی سائنسدانوں کے سامنے کھل رہی ہے، اتنا ہی زیادہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پختہ تدبیر، حکمت اور دانائی سامنے آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنی حکمتوں کے ساتھ اور کتنے علم کے ساتھ بنایا ہے، آپ یقین کیجئے کہ ہم اس کی گہرائی تک جا ہی نہیں سکتے۔ آپ چند ایک باتوں کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں اور کتنے حکیمانہ انداز کے اندر یہ نظام چلاتا ہے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سائنس کی تحقیق سے یہ باتیں کھلتی گئیں اور یہ مشاہدات کے اندر آتا گیا کہ پہلے جو یہ سمجھا جاتا تھا، جو عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری دنیا، یہ ہماری زمین یہ ہے، اور جو ہمیں سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اور چند ایک ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب کائنات ہے۔ لیکن پھر یہ کھلا کہ نہیں، کائنات بہت وسیع ہے، یونیورس دیٹ از ویری واسٹ، یہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اربوں ستارے مل کر، اربوں ستارے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، گلیکسی بنتی ہے، اور کائنات کے اندر اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں۔ اربوں ستارے اور سیارے، اور یہ سب مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، ایک کہکشاں بنتی ہے، اور اس طرح کی کہکشاؤں کی تعداد جو ابھی تک مشاہدے میں آ چکی ہے وہ اربوں کی تعداد میں ہے، اور کائنات اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جس نظم پہ بنایا ہے وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ تو کائنات کی وسعت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے اندر زیادہ تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن یہاں پر جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر اب یہ جو ستاروں کا نظام ہے، یہ جو سب ایک یونیورس کا سسٹم ہے، ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک خاص دائرے کے اندر چل رہی، لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے یہ حرکت میں ہیں، یہ سب حرکت کر رہے ہیں اور یہ ستارے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں۔ اب یہ اربوں کھربوں ستارے ٹکراتے نہیں، یہ آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو مس نہیں کرتے، ان سب کے اندر کشش ہے لیکن یہ دوسرے کو کھینچتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کائنات کو اتنا وسیع بنایا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب کے سب تیر سکے، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے اندر حرکت کر سکے، گردش کر سکے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایسا بنایا کہ ان کی حرکت کہیں بھی ایک دوسرے سے جا کے ٹکراتی نہیں۔ اگر دو ستارے آپس میں ٹکرا جائیں تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا تہ و بالا ہو جائے، کیونکہ ستارے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ہم زمین کے ساتھ تقابل کریں تو جتنا زمین کا رقبہ ہے ستارے اس سے لاکھوں گنا بڑے ہوتے ہیں، یعنی اتنے بڑے ستارے بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب ستارے جو ہے یہ اپنی حرکت کے باوجود ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت کے ساتھ یہ سسٹم بنایا ہے کہ کوئی دوسرے کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے یہ چلتا رہے گا۔ ہاں، قیامت آئے گی تو پھر وہ معاملہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں کے اندر بیان فرمایا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور پورے نظام کائنات جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانا ہے تو اس کا سسٹم ایسا بنایا کہ کوئی شے کسی کے ساتھ ٹکراتی نہیں، کوئی شے کسی کو تباہ نہیں کر رہی۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ جس انداز میں جو چیز چاہتا ہے وہاں پر وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنا حکیمانہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور اس کی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ وہ اس نظام کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جس قادر مطلق نے، جس علیم و خبیر رب نے، جس حکیم و دانا خدا نے یہ سب کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس کے اندر اتنی حکمتیں رکھی ہیں کہ صدیاں گزر گئیں لیکن ان حکمتوں کا ایک لاکھواں حصہ بھی ہم پوری طرح دریافت نہیں کر سکے، تو جب وہ ہمیں احکام دے گا تو ان احکام کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی، اس کے فرامین کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی، اس کی فرما برداری کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی، اس کے اوامر و نواہی کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا اور یہ امر کیوں فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پہ دنیا کیوں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگوں کا امتحان ہو کہ ان میں کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور کون ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، کون اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے اور کون نافرمانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کا اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک حکمت ہے وہ بیان فرمائی کہ ہمارے لیے یہ جو سب کائنات بنی اور اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہماری اس پیدائش کا مقصد کیا ہے، امتحان۔ اسی لیے دنیا دار الامتحان بھی ہے، دنیا دار العمل بھی ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ کام کی جگہ ہے کہ جس کا صلہ اور بدلہ آخرت کے اندر ملنا ہے، اور یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جو امتحان گاہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے بندہ مزے میں نہیں ہوتا، امتحان کے اندر بندہ سٹریس میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، دباؤ میں ہوتا ہے، کسی شے کا پابند ہوتا ہے، اسے وہ پابندیاں قبول کرنی ہوتی ہیں، ان پابندیوں کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امتحان گاہ میں ہے، اور دنیا یہ امتحان گاہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت ہے کہ جو اس کائنات کی بیان فرمائے۔ اچھا، اب اسی کے اوپر بہت ساری دیگر چیزوں کا مدار ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کا مدار جو ہے وہ اسی حکمت کے اوپر ہے۔ کہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میرے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، مجھے تو اتنا نہیں دیا، اس کو اتنی اچھی صحت دی، میں تو بیماریوں کا گھر بنا ہوا۔ تو وہاں کیا ہے معاملہ؟ یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے سمجھا ہوا ہو کہ اصل میں ہر بندے کا مختلف انداز میں امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کے آزماتا ہے، اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور دوسری طرف بہت سے لوگوں کو مال دیتا ہے تاکہ ان مالداروں کو آزمائے کہ یہ خدا کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے یا نہیں کرتے۔ تو اس کے پیچھے وہ جو ابتلا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا بندے کو آزمانا ہے، وہ سب کا سب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے، چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو یہ الفاظ بیان فرمائے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتلا ہوئی۔ تو یہ چونکہ دنیا کا نظام امتحان پر چلتا ہے، ابتلا پہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں احکام دیے جاتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کرتے یا نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے زندگی کے اندر آپشنز آتے ہیں، ایک یہ راستہ آتا ہے، ایک یہ راستہ آتا ہے، ایک نیکی کا راستہ آتا ہے، ایک بدی کا راستہ آتا ہے، ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت دونوں چیزوں کی رکھ دی، خیر کی صلاحیت بھی ہے، شر کی صلاحیت بھی ہے، بندہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ رحمان کی بندگی بھی کر سکتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پہ بھی چل سکتا ہے، وہ صالحین کا طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور وہ فاسقین کے زمرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی صلاحیت بندے کے اندر رکھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ارشاد فرمایا کہ نفس کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس کی قسم، اور اس کی جس نے نفس کو ٹھیک کیا، جس نے نفس کو درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس کا فجور اور اس کا تقوی، یعنی اس میں برائی کی صلاحیت اور اس میں نیکی اور تقوی کی صلاحیت دونوں الہام فرما دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دی، یعنی اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ڈال دی کہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے۔ اب دونوں صلاحیتیں ڈال دی ہیں، ان دونوں صلاحیتوں کے بعد آگے کیا ہے؟ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا، برائیاں نفس سے ہٹا دی، نفس کی شرارتوں سے بچ گیا، تو فرمایا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی خواہشات کے اندر ڈبو دیا اور گناہوں میں پڑ گیا اور لذتوں میں پڑ گیا، فرمایا وقد خاب، وہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، جو اس نے اپنی حکمت بیان فرمائی ہے، تو اب اس کے اعتبار سے لوگوں کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں بھی پیدا فرمائیں، اور پھر ان کے سامنے دونوں طرح کے راستے بھی کھول دیے۔ فرمایا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کی رہنمائی کی دو ابھاروں کی طرف، یعنی دو راستوں کی طرف، مراد یہ کہ دو راستے ہم نے اس کے سامنے کھول دیے، ہدایت کا اور گمراہی کا، اچھائی کا اور برائی کا، یہ راستے ہم نے بندے کے سامنے کھول دیے۔ تو اگر ہم یہ والی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کفار اتنے مزے کے اندر ہیں اور ہم اتنے مسلمان پستی کے اندر ہیں، ہم اتنے پریشانی میں، اس میں جہاں تک ہماری کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم، کہ جہاں پر مسلمان تعلیم میں پیچھے، ایجوکیشن میں پیچھے، سائنس میں پیچھے، محنت میں پیچھے، دیانت داری میں پیچھے، جہاں پر یہ فیکٹرز اور یہ عناصر ہیں، تو وہ جو قصور ہے، جو فالٹ ہے، وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دنیا کو وسیع کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے دنیا کو ان کی بنسبت تنگ رکھا ہے، لہذا حق و باطل کا یا خدا کی بارگاہ میں پسند اور ناپسند کا جو معیار ہے وہ مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی خوشحالی کو نہ بنایا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اچھا، اب یہی دار الامتحان والی بات وہ ہے کہ جو شاید بہت سے جو لبرلز اور سیکولرز ہوتے ہیں، جو ان کے کانسیپٹس ہیں اور جو ان کی سوچیں ہیں اور جو ان کے خیالات ہیں اور جو ان کے جو ہے وہ زاویہ نظر ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ ان سب کی تردید کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ دنیا کے اندر اس وقت آزادی کے نام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بندے کو اتنی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جب تک کہ وہ کسی دوسرے کو ہرٹ نہیں کر رہا، وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دے رہا، تب تک اپنی ذاتی حیثیت کے اندر وہ جو مرضی کرے، لہذا وہ سود کھائے تو اس کی مرضی، وہ بدکاری کرے تو اس کی مرضی، وہ بے پردگی کرے تو اس کی مرضی، وہ جوا کھیلے تو اس کی مرضی، وہ شراب پیے تو اس کی مرضی، وہ بندگی کے کام کرے نہ کرے اس کی مرضی، وہ جو ہے وہ حرام جانوروں کا گوشت کھائے وہ اس کی مرضی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب شاخسانے ہیں آزادی کے، کہ جناب بندہ تو آزاد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ آزاد ہے، یہ اسلام بھی کہتا ہے، لیکن اتنا آزاد نہیں ہے۔ یا یہ یاد رکھیں کہ ہم آزاد ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، ہم آزاد ہیں اس بات کے اندر کہ دوسرا ہمارے اوپر دھونس نہ جمائے، ہم آزاد ہیں اس کے اندر کہ ہمیں دوسرا بندہ مجبور نہیں کر سکتا کسی کام کرنے کے اوپر، سوائے چند ایک جو ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنے آزاد ہیں کہ معاذ اللہ خدا سے بھی آزاد ہیں، ہم اتنے آزاد ہیں کہ خدا کے احکام سے بھی آزاد ہیں، ہم اتنے آزاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کرو لیکن ہم آزاد ہیں کرے نہ کریں، خدا فرمائے نہیں کرو ہم آزاد ہیں نہیں کریں گے، ایسی کوئی آزادی نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے بندہ بنایا ہے، بندہ، اور بندے کا مطلب یہ ہے جو بندگی کرتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ کھیلنے کے لیے اور یہ تماشے کے لیے اور یہ موج مستی کے لیے اور یہ عیاشیوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ جب آدمی نے کسی حکم پہ عمل ہی نہیں کرنا، جیسے لبرلز یا سیکولرز کہتے ہیں کہ نہیں جناب جو بندہ جیسا کرے، لڑکے لڑکیاں ملے گھومے پھریں، جو مردی رات دن حرکتیں کریں، سب کی آزادی ہونی چاہیے، تو بتائیے کہ پھر آپ کا جو رب آپ کو فرما رہا ہے کہ میں نے تو دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے، تو وہ کہاں گیا؟ وہ حکم کہاں گیا؟ وہ حکمت کہاں گئی؟ لہذا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری ابتلا کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ ایک جو دنیا بنانے کی حکمت ہے اس کا بیان ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب اس کے بعد مختلف چیزوں کے اندر مختلف حکمتیں ہیں، وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ چند ایک چیزوں کو ہم لیتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا ذہن سوچتا ہے کہ یار اس میں کیا حکمت ہے۔ بہت ساری چیزیں تو وہ ہوتی ہیں نا کہ جس میں ہمیں بڑا واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں حکمت ہے، جیسے چیریٹی کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، تو موسٹلی دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار صدقہ دینا چاہیے، خیرات دینی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اس کے اندر شاید ہی کسی کو جو ہے وہ اعتراض ہو کہ نہیں جناب مدد تو کرنی نہیں چاہیے کسی، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سے احکام اور بہت سی چیزیں اور بہت سے وقائے، انسیڈنٹس، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بندہ حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کا ذہن جاتا ہے اس بات کی طرف کہ ان کی حکمتیں کیا ہیں۔ ان کے اعتبار سے میں چند ایک باتیں جو اصولی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ وہ ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے، کچھ وہ ہیں کہ جن کی حکمتیں جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائے، اور کچھ جنرل چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان، اعتقاد اور ایکان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ پہلی بات، ہمیں دنیا میں، زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہمارا پیسے کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، کسی کا شیر خوار بچہ چلا گیا، کسی کے بھائی کا انتقال، بہن کا انتقال ہو گیا، کوئی آدمی جو ہے وہ لٹ جاتا ہے، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پورے بہت ساری مصائب کی صورتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اب یہ جو مصیبتیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، اور اس کی حکمت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے جو زندگی کی حکمت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ان چیزوں کے ذریعے آزماتے ہیں کہ ان مصیبتوں پر کون اپنی زبان سے خدا کا شکوہ کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون صبر کا اظہار کرتا ہے، کون صابر رہتا ہے، کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، کون خدا کے فیصلوں کے اوپر اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کس بات سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ساتھ، وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یعنی تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، تمہارا کھیت، تمہارا باغ برباد ہو جائے گا، تمہارا بندہ مر جائے گا، تم بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارے گھر کا عزیز بیمار پڑ جائے گا، تمہارا مال چھن جائے گا، مال کو آگ لگ جائے گی، کوئی ایسا مالی نقصان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان سب طریقوں سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ تو اب مصائب کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حکم پہ کتنا صبر کرنے والا ہے، خدا کی طرف سے واقع ہونے والی شے پر کتنا صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ صرف مصائب کے اوپر نہیں، بلکہ یہ خیر، خوشحالی، مالداری اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی آزماتا ہے، نعمتوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے، تمہیں نقصان کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، تمہیں فائدے کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، تمہیں تکلیف سے بھی آزماتے ہیں، تمہیں نعمت کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ تو لہذا امتحان جو ہے وہ صرف آزمائش میں نہیں، امتحان نعمتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور بڑی واضح بات ہے کہ ہوتا ہے کہ بندے کو مال ملتا ہے تو مال ملنے کے بعد اس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے یا نہیں؟ پہلے تو بندہ مسجدوں میں بھی جا رہا تھا، پہلے تو آدمی جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز بھی کر رہا تھا، مال ملنے سے پہلے جو ہے وہ بڑا شریف نظر آتا تھا، مال ملنے سے پہلے گناہوں سے بچتا تھا، لیکن جب سے مال ملا اس کا رویہ بدل گیا، اس کا طرز زندگی بدل گیا، اس کے انداز میں تکبر آ گیا، وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس نے شراب پینا بھی شروع کر دی، اس نے جو ہے وہ شہوات و لذات کے اندر بھی پڑ گیا، گناہ کے کام بھی کرنے لگ گیا، بری صحبت کو بھی اختیار کر لیا، آوارگی بھی شروع کر دی، مسجد سے بھی غائب ہو گیا، نمازوں میں بھی سستی کر دی، فجر کے اندر بھی سو رہا ہے، کاروبار کی مصروفیت سے نماز و جماعت اس سے چلی گئی۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، مال کے ساتھ آزمایا، اور اس نے یہ حرکتیں شروع کر دی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہے، اب بیمار ہے تو ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، جب دیکھیں اللہ اللہ، جب دیکھیں سبحان اللہ، جب دیکھیں اللہ اکبر، جب دیکھیں درود پاک، کلمہ طیبہ، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب صحت ملی تو جمپ فرام دا بیڈ، اب چھلانگ ماری بیڈ سے باہر، اور اب جناب تسبیح رکھی سائڈ میں، ٹوپی رکھی دراز میں، اور اب اس کے بعد نکل گیا۔ اب وہ ہے، دوست ہیں، راتیں ہیں، آوارگی ہے، سڑکیں ہیں، روڈ ماسٹری۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ جب آزمایا تو ناکام ہو گیا، جب بیماری کے ساتھ آزمایا تو کامیاب تھا، اور جب صحت کے ساتھ آزمایا تو ناکام ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، تو بڑا عاجزی کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ جناب ہاتھ ملا رہا ہے، ووٹ لینے ہیں تو جھک جھک کے مل رہا ہے، اور اب اس کو عہدہ مل گیا، اب وزیر بن گیا، اب منسٹر ہو گیا، اب اس کے گھر کے دروازے بند، ڈور آر کلوزڈ فار ایوری ون، اب کوئی نہیں آ سکتا، اب جو ہے وہ غریب دکے کھائے گا، اب وہ درشن کو ترسے گا، लेकिन ये भाई साहब अंदर बैठे हुए। तो ये क्या है? ये वो है कि अल्लाह ताला ने उसे नेमत दे के आजमाया और उसने अपनी औकात दिखा दी, उसने अपना आप बता दिया कि इसके अंदर की हालत और कैफियत क्या है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें हैं कि वो शर और खैर, तकलीफ और नेमत दोनों के साथ बंदे को आजमाता है। तो ये मसाइब और उसके साथ जो है वो नेमतें और मालदारी और खुशहाली, अल्लाह ताला ने इनके देने की हिकमत बयान फरमाई। अच्छा, इसी तरह एक और हिकमत एक जगह ये बयान फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम में से बांस को बांस के ऊपर करता है, कि कुछ लोग ओहदे में ऊपर है कुछ नीचे हैं, कुछ माल में ऊपर है कुछ नीचे हैं। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें ये जो डिफरेंस फरमाता है, ये जो फर्क फरमाता है, उसके पीछे हिकमत क्या है? फरमाया ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए उस माल के अंदर जो उसने तुम्हें अता फरमाया है। बास के बास पर अल्लाह ताला ने दर्जे बुलंद कर दिए कि किसी को माल दिया किसी को नहीं दिया, और उसकी हिकमत क्या है? ताकि अल्लाह ताला आजमाए उस माल के अंदर जो तुम्हें दिया है कि तुम अब उस गरीब को देते या नहीं देते, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे अहले मोहल्ला, तुम्हारे जो है वो पास पड़ोस में रहने वाले, ये लोग बीमार हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कपड़ों के मोहताज हैं, तालीम से महरूम हैं, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जो माल दिया है वो तुम इन पे खर्च करते हो या नहीं, तुम इन पे खर्च करते हो या नहीं। तो अब ये अल्लाह ताला ने आजमाइश का सिलसिला रखा। तो ये वो हिकमत है जो अल्लाह ताला ने खुद माल अता करने की कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दी। अच्छा, ये जो इन चीज़ों के हवाले से, ये मसाइब या नेमतें इनके हवाले से बात की, इसी तरीके से अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं वो फरमाते हैं नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, तिलावत करो, खुदा का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो, ये उसके अहकाम हैं। माँ बाप की खिदमत करो, ये उसके अहकाम हैं। अफ़ो दरगुजर का मामला करो, लोगों को मुआफ़ कर दिया करो, ये उसके अहकाम। अच्छा, दूसरी तरफ उसने बहुत सारी चीज़ों से मना फरमाया, शराब पीने से मना किया, सूद से मना किया, बदकारी से मना किया, बदनिगाही से मना किया, बेपर्दगी से मना किया, बेहयाई से मना किया, औरतों को घरों से जो है वो बेपर्दा निकलने से मना किया, मर्द और औरतों के जो है यूँ मिक्सिंग के कोई फ़र्क ही ना रहे इससे मना किया, मर्द औरत को एक दूसरे से मुशाबत इख्तियार करने से मना किया, मर्दों को जो है वो सोना पहनने से और रेशम पहनने से मना किया। यानी इस तरह एक पूरी तफसील है हलाल और हराम की, एक लिस्ट है हलाल और हराम जो इस्लाम के अंदर है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी हिकमतें क्या है? ये वो चीज़ है, ये वो टॉपिक होता है कि जहाँ पर आके लोग बाज़ औक़ात तज़ब्ज़ुब का और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसके बारे में मैं चंद एक चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें तो वो हैं कि जिनकी हिकमतें बंदा थोड़ा सा गौर करे तो उसे पता चल जाती हैं, और वैसे उलमा ने इसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। मैंने कई एक इस तरह की किताबों का मुताला किया है कि जिसमें इस्लामी अहकाम की हिकमतें बयान की गई और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान की गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गौर करें तो उससे बहुत ज़्यादा समझ भी आती है। और मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस तरह गौर किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक पूरा वसी मैदान है कि जिसका इल्म और जिसका फहम जो है वो अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया, और पता चलता है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला के अहकाम में क्या हिकमत है। लेकिन दुनिया की रिसर्च और दुनिया के जो तरीके हैं उनके जरिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओपन हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल रही हैं और वो डिस्कवर हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, जैसे वुज़ू और नमाज का जो मामला है, इसकी चंद एक हिकमतें जिसको हर बंदा ही समझता है। वो क्या है कि वुज़ू क्या है कि आप दिन में पांच मरतबा उमूमी तौर पे पांच नमाजों के लिए वुज़ू करते हैं, और वुज़ू क्या है? सफाई का एक तरीका है। आप चेहरा धोते हैं, बाजू धोते हैं, पांव धोते हैं, सर का मसा करते हैं, कुल्ली करते हैं, मुंह साफ करते हैं, आप नाक में पानी डालते हैं, नाक को साफ करते हैं, ये सब क्या है? ये सब सफाई है। तो सफाई के जो फवायद हैं उसके ऊपर अब तो दुनिया पूरा जोर दे रही है। सारी दुनिया कहती जी सफाई सफाई सफाई, और लोग जो है वो बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ जाके बड़ा जो है वो उसके आके कसीदे गाते हैं कि इतनी सफाई थी, इतनी सफाई थी। लेकिन इसके ऊपर गौर करें कि शुरू कहाँ से हुई। جب اسلام آیا اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی اور اس وقت صفائی کو انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا؟ جس یورپ کے اندر آج اتنی صفائی ہے، صرف 500 سال پہلے تک وہاں کی جو گندگی کا حال ہے وہ ذرا پڑھنے والا ہے اور عبرت کے لائق ہے۔ پیرس ہے، لندن ہے، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ممالک، ان کی ذرا صفائی کے واقعات پڑھیں۔ وہاں پر کیا تھا؟ نہانے پر پابندی تھی، گلیوں کے اندر گندا پانی کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کی میں تفصیل ابھی بیان جو ہے وہ کرنا مشکل ہے۔ تو اسلام نے جو صفائی کا حکم دیا اس کی ابتدا جو ہے وہ وضو سے۔ اچھا، پھر اب اس کے بعد جو وضو کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیزیں ہیں کہ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ چہرہ تو ہم نے دھویا، لیکن اس کے ساتھ گردن کا مسا۔ اب گردن کا مسا کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن گردن کا مسا کرنے سے جو یہ ہمارا اعصابی سسٹم ہے اس کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا جو سائیکاٹرسٹ ہیں اور جو اس کی جو ہے وہ سائیکو پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ ذرا ان کے ویوز پڑھیں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا دماغ سے جو ہے وہ ڈپریشن اور سٹریس دور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر نماز ہے۔ نماز کا ویسے تو جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، خدا کی عبادت ہے، اس کے سامنے بندگی کا اظہار ہے، یہ اور اس کے علاوہ جو اس کی بے شمار حکمتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خشوع و خضوع سے پڑھے جانے والی نماز میں دل و دماغ کا سکون ہے، وہ یقین کیجئے ناقابل یقین ہے۔ یعنی ناقابل یقین یوں ہے کہ بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو ہمارا یقین ہی یقین ہے۔ تو اب آج پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میڈیٹیشن، مراقبہ کریں جناب، مراقبہ کریں۔ فلاں ملک میں مراقبہ سینٹر، دنیا میں مراقبہ سینٹر کھل گئے، میڈیٹیشن ہال بنے ہوئے، میڈیٹیشن سینٹر بنے ہوئے، وہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ چڑھاتے ہیں، بلائنڈ فولڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک تصوراتی دنیا کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تصوراتی دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے دماغ کے اوپر جو خیالات کا بوجھ ہوتا ہے اور جو ہر وقت ایک تلاطم مچا ہوتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے تو اس میڈیٹیشن سے نہ جانے کتنے گنا زیادہ انسانی دل و دماغ کو سکون ملتا ہے اور اس کے خیالات جو ہے وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ کیونکہ نماز کے اندر اس کا طریقہ حقیقی تو ہے یہ کہ بندہ خشوع سے پڑھے، اس کا دل خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو۔ تو اب اس میڈیٹیشن اور اس مراقبے کا اور اس خیال کا اور اس تصور کا جو فائدہ ہوگا، یقین کیجئے دنیا کا کوئی مراقبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ نماز اور وضو کے حوالے سے۔ اچھا، اس پر بہت تفصیل سے کلام ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کو سیریز پوری کریں گے اسلامی احکام کی حکمتوں کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ لیکن یہاں پر بڑا جو اجمالی سا ایک خاکہ ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اچھا، اب اسی طرح روزے کو آپ لے لیں۔ روزے کے اندر اب جو روزے کی حکمتیں ہیں، ویسے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ روزے کی افادیت کے لوگ قائل ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جو پورے بدن کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی امراض کا علاج ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، قرآن نے فرمایا ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن اب جو وہ اس کی حکمتیں اور جو اس کی صحت کی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو حیرت انگیز ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے ایک جو میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ایک بندے کو نوبیل پرائز ملا، وہ اس بات کے اوپر ملا کہ اس نے انسانی بدن کے اندر ایک ایسا سسٹم دریافت کیا کہ جو سسٹم کینسر کو ختم کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس کی تھیوری یہ تھی کہ اگر کوئی شخص تقریباً 25 سے 28 دن اگر وہ مسلسل روزانہ 14 سے 15 گھنٹے بھوکا رہے تو اس کے بدن کے جو اچھے سیلز ہوتے ہیں وہ کینسر کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، اریڈیکیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں تین چیزیں، نمبر ایک 25 سے 28 دن، نمبر دو 14 سے 15 گھنٹے روزانہ بھوکا رہے، نمبر تین اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو اچھے سیلز ہیں وہ کینسر کے سیلز کو مٹانا اور ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بتائیے رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ 29 या 30 दिन हम रोज़े रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पूरे रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया, हम पूरा महीना रोज़े रखते हैं, तो वो जो 25-28 दिन कहते हैं हमारे 29 से 30 दिन हो गए। और रोज़ाना रोज़े का उमूमी ड्यूरेशन क्या है, दौरानिया क्या है, 14 से 15 घंटे। तो जो जिस शय के ऊपर नोबेल प्राइज उस साइंसदान को मिला है, जिस डिस्कवरी के ऊपर, आप ज़रा उसके ऊपर गौर करें कि उसकी जो सबसे पहले इब्तिदा है वो कहाँ पर है। वो तो इस्लाम से है, वो खुदा के अहकाम से है। तो ये जो इस बंदे ने हिकमत दरियाफ्त की, ये उस खालिक के कायनात के अहकाम की हिकमत है, ये उस खालिक के कायनात के अहकाम की हिकमत है जिसने हम के ऊपर रोज़े के अहकाम लाजिम करार दिए। तो अब वक्त के साथ साथ जो है वो इस्लामी अहकाम की हिकमतें सामने आती हैं। अच्छा, इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ों पर कलाम किया जा सकता है। ममानत की चीज़ों में से एक के ऊपर मैं अर्ज कर देता हूँ। ममानत की चीज़ों में से मिसाल के तौर पर शराब हराम है। अब दुनिया भर के अंदर शराब बड़ी आम है और शराब को जो है वो बिल्कुल पानी की तरह पिया जाता है। जो दीगर ममालिक हैं, इंक्लूडिंग हमारे अपने मुल्क है, यहाँ पर भी कोई कम नहीं है, यहाँ भी ढेरों ढेर पी जाती। लेकिन थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर आप गौर करें, इतनी दुनिया के अंदर शराब पी जाती है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? शराब हराम, नापाक है, रिजसु मिन अमल शैतान, शैतानी अमल है, नापाक है, फजतनिबूहू, बचो इससे, शैतान जो है वो इस शराब के जरिए तुम्हारे दिल में अदावत डालता है, बोझ डालता है, दुश्मनियाँ डालता है, कीने डालता है। इतना स्ट्रिक्टली अल्लाह ताला ने शराब से मना फरमाया और दुनिया जो है वो शराब की वकालत कर रही, उसकी जो है वो तरगीब दे रही है। तो अब गौर कीजिए, एक तरफ दुनिया का अमल है, एक तरफ खुदा का हुक्म है। हमें शराब पीने का एक नुकसान भी पता ना चलता, हमें शराब पीने का एक नुकसान भी पता ना चलता, लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं लिहाजा हम खुदा के हुक्म के ऊपर सरे तस्लीम खम कर देते। हम कहते हमारे रब ने जो फरमाया, अहकमुल हाकिमीन ने जो फरमाया, हम उसी को मानेंगे, हम उसी पे अमल करेंगे। अगर हमें एक नुकसान का भी पता ना चलता तब भी हम इसी को मानते। लेकिन मामला तो ये है कि शराब के नुकसान जो सारी दुनिया के लोग पी रहे हैं वो शराब के नुकसान मान भी रहे हैं। मैं आपको एक उसकी मिसाल देता हूं। इसके जो वैसे नुकसान है, किडनी को नुकसान, हार्ट को नुकसान, कैंसर के लिए नुकसान दे, जिगर के लिए नुकसान दे, अकल के लिए नुकसान दे, और जो है डोमेस्टिक वायलेंस उसकी वजह से, घर की लड़ाई झगड़ियां, तलाकें, लड़ाइयां, ये सब जो है ये सब अपनी जगह। लेकिन मैं इन सब से हटकर एक चीज आपके सामने मैं अर्ज करता हूं, और आप जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है और खासतौर पर अगर वो इंग्लिश पढ़ लेता है तो मैं उसके लिए ये अर्ज करूंगा कि कोई भी दवाई जब आप लेते हैं, किसी शय की है, जिगर की है, मेदे की है, किडनी की है, गुर्दे की है, अच्छा लबलबे की है, या जो है वो दिल की है, या कोई स्किन की है, या वो साइकोलॉजी की कोई जो है वो साइकाट्रिस्ट ने कोई वो लिख के दी है, यानी जो भी दवाइयाँ होती हैं, आप ज़रा कभी उनकी वो पढ़ें जो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं, जो उसमें उसकी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, और जो उसका सारा वो सिस्टम लिखा होता है ना कि क्या क्या है। अक्सर व बेशतर दवाइयों में आपको ये मिलेगा कि ये दवाई जो है ये शराब के साथ इस्तेमाल ना की जाए। मुराद ये है कि यानी यूनिक शराब के साथ दवाई भी नहीं है, मुराद ये कि ये दवाई खा रहे हैं तो फिर शराब से इज्तनाब करें, क्योंकि शराब जो है आपके फुलां सिस्टम को नुकसान देगी, आपके फुलां सिस्टम को नुकसान देगी, आप इसको कम करें, आप अल्कोहल को कम करें, आप जो है ना ये इतनी पिए, आप इससे बचें। यानी ये क्या बात हुई कि हर तीसरी दवाई के अंदर शराब से ममानत साथ ही लिखी होती है। तो बात ये है कि जब खुद इसको तस्लीम करते हैं सारे और इसको मेडिकली तौर पर ये प्रूव है कि शराब जो है वो हर दूसरी तीसरी दवाई के साथ नुकसानदेह है और वो इंसान के पूरे सिस्टम में जगह जगह खराबी पैदा करने का सबब बनती है, तो फिर क्यों ना उस खालिक कायनात और उस हकीम मुतलक और उस दाना खुदा और उस समीय बसीर और अलीम हकीम खुदा के हुक्म के ऊपर ही अमल कर लिया जाए जिसने पहले ही फरमा दिया कि शराब तुम्हारे ऊपर हराम की गई है। ए ईमान वालो, ये शराब, जुआ, पानसे सब शैतानी नापाक अमल हैं। ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو حکمتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی حکمت سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی خدا کے احکام میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ اور یہ فہم اور یہ سوچ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔